اتوار 19 مارچ کے سروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں ایک اہم مندر کے سرپرست ریاست کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. اس پر تجزیہ کار نے کہا،
اگر آپ اس کو اشاروں میں سمجھیں تو یہ کوئی بہت اچھا اشارہ نہیں کرتا ہے، یہ تو لگتا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. انڈیا میں سخت گیر ہندو نظریات کے حامل رہنما یوگی آدتیہ ناتھ نے اتوار کو ریاست اتر پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے. احوال بتا رہی ہیں نازیہ گلزار.
انڈیا میں سخت گیر ہندو نظریات کے حامل اور مسلمان مخالف جذبات رکھنے والے مذہبی رہنما یوگی آدتیہ ناتھ نے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی تقریب ریاست کے دارالحکومت لکھنؤ میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی شریک ہوئے. انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی تھی، جس کے بعد منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی نے متفقہ طور پر یوگی آدتیہ ناتھ کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کا فیصلہ کیا. نئے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ان کی ترجیح ہوگی کہ ترقی کے ثمرات سب تک پہنچیں.
سندھ تاس معاہدے کے تحت پاکستان اور انڈیا کے مابین تقریباً 2 سال کے بعد مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مذاکرات انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اڑی سیکٹر میں فوجی اڈے پر حملے کے بعد معطل ہو گئے تھے. مذاکرات کب اور کہاں ہو رہے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، بتا رہی ہیں لاہور سے حنا سعید.
پاک بھارت انڈس واٹر کمیشن کے 2 روزہ مذاکرات کے لیے بھارتی انڈس واٹر کمشنر پی کے سکسینا کی سربراہی میں 10 رکنی وفد واگا بارڈر کے ذریعے آج لاہور پہنچا. 20 اور 21 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات میں دریائے چناب پر بننے والے 3 منصوبے زیر بحث آئیں گے. بھارت کی طرف سے پاکستان کی جانب چھوڑے جانے والے بارش کا پانی اور اس کی صحیح مقدار اور معلومات سے متعلق بھی بات چیت کی جائے گی، جبکہ مذاکرات میں فریقین متنازع امور کے حل کے لیے ثالثی کے قیام پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں. دوسری جانب لاہور اور اسلام آباد میں متعدد کسان تنظیموں نے مذاکرات کے موقع پر مظاہروں کا اعلان کیا ہے. اتوار کو لاہور میں قومی کسان کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں کسان تنظیموں نے کہا کہ بھارتی آبی جارحیت کسی طور برداشت نہیں ہوگی، ضرورت پڑنے پر سڑکوں پر نکل کر احتجاج بھی کریں گے.
شام کے دارالحکومت دمشق کے مشرقی کنارے پر شامی سیکورٹی فورسز اور باغیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. باغیوں کی جانب سے اچانک حملے کے بعد مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ راکٹ اور گولے شہر کے مرکز میں آ کے گر رہے ہیں. برطانیہ میں قائم مبصر گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق حکومتی فورسز پر حملے سے قبل باغیوں نے جوبار ڈسٹرکٹ میں 2 خودکش کار بم حملے بھی کیے، جن کا جواب شامی فوج نے فضائی حملوں کی صورت میں دیا. دوسری جانب اسرائیل کے وزیر دفاع ایوتگور لیبرمین نے متنبع کیا ہے کہ اگر اسرائیلی جنگی جہازوں کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تو شام کے فضائی دفاعی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے گا. یہ دھمکی 2 روز قبل شامی فوج کی جانب سے آپریشن کے دوران اسرائیلی جنگی طیاروں پہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل داغنے کے اعتراف کے بعد سامنے آئی ہے. جرمنی کی وزیر دفاع اورزولا فون ڈر لائن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ جرمنی کے دفاع کی مد میں ان کا ملک نیٹو اور امریکہ کا مقروض ہے. وزیر دفاع کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ جرمنی نیٹو کا مقروض نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جرمنی کے دفاعی اخراجات کو نیٹو سے نتھی کرنا غلط ہے. یورپی اور اقوام متحدہ کے امن مشنز میں جرمنی کے کردار کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے. جمعے کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل سے کہا تھا کہ نیٹو کے رکن ممالک کو وعدے کے مطابق اپنی جی ڈی پی کا 2% دفاع پہ خرچ کرنا چاہیے. فرانس میں حکام کا کہنا ہے کہ پیرس کے اورلی ہوائی اڈے پر ایک فوجی اہلکار سے بندوق چھیننے کی کوشش کرنے والے شخص کو گولی مار دی گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ زائد بن بلغاسم نامی اس شخص نے ایک خاتون فوجی کے سر پر بندوق تانی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اللہ کے لیے جان دینا چاہتے ہیں. اس سے قبل سنیچر کو یہی 29 سالہ شخص پیرس میں فائرنگ کے ایک اور واقعے اور کار چوری میں بھی ملوث تھے. شمالی کوریا میں ریاستی میڈیا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی فوج نے ایک نئے ہائی پرفارمنس راکٹ کا تجربہ کیا ہے. ریاستی خبر رسان ادارے کے سی این اے کے مطابق ملک کے رہنما کم جونگ ان نے اس ٹیسٹ کو شمالی کوریا کی راکٹ انڈسٹری کے لیے نیا جنم قرار دیا ہے. اور اس نئے انجن کے ذریعے شمالی کوریا کے پاس سیٹلائٹ لانچ کرنے کی عالمی سطح پر بہترین صلاحیت حاصل ہو جائے گی. تاہم شمالی کوریا کے اس تجربے کرنے کے دعوے کی دیگر ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے. دنیا کی بڑی ترین معیشت والے ممالک نے امریکہ کی جانب سے مخالفت کے بعد پروٹیکشنسٹ تجارتی پالیسیوں کے خلاف کام کرنے کا عہد ترک کر دیا ہے. جی 20 وزراء نے دو روزہ ملاقات کے دوران تنظیم کی جانب سے ماضی میں اہم پالیسی فری ٹریڈ کو فروغ دینے کی تجدید نہیں کی. جی 20 کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مراسلے میں موسمیاتی تبدیلی کا ذکر بھی نہیں تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیر بین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ انڈیا میں ریاست اتر پردیش کے انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد آج سخت گیر ہندو نظریات کے حامل ان کے ایک رہنما یوگی آدتیہ ناتھ نے یو پی کے نئے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے. اس طرح یہ اتر پردیش کے 21ویں وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. وہ 5 بار رکن پارلیمان رہ چکے ہیں اور انتخابات کے دوران ان کے حامیوں نے دلی میں مودی، یو پی میں یوگی کا نعرہ بھی بلند کیا تھا. یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ کشور پرشاد موریا اور دنیش شرما دونوں نے نائب وزرائے اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا اور ریاست میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دو نائب وزرائے اعلیٰ ہوں گے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ اب سنیے سلیم قاضی سے.
لکھنؤ کے کانشی رام میموریل گارڈن میں ہونے والی اس تقریب میں حلف اٹھا کر یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش کے 21ویں وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. وہ اسے قبل 5 مرتبہ رکن پارلیمان رہ چکے ہیں. ان کے علاوہ کیشو پرساد موریا اور دنیش شرما نے ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا. خیال رہے کہ ریاست میں پہلی مرتبہ دو نائب وزیر اعلیٰ ہوں گے. اس کے علاوہ آج 22 وزرائے کابینہ اور 24 ریاستی وزراء نے بھی اپنے عہدوں کا حلف لیا. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، کئی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ اور بی جے پی کے سینئر رہنماؤں نے بھی شرکت کی. خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور ان کے دونوں نائب وزراء اعلیٰ اس سے قبل کسی ریاستی اسمبلی یا قانون ساز کونسل کے رکن نہیں رہے ہیں. آج کابینہ میں شامل کیے جانے والے واحد مسلمان رہنما محسن رضا ہیں. نئی کابینہ میں 2 سابق کرکٹرز کو بھی جگہ ملی ہے. ان میں سے ایک چیتن چوہان ہیں جو بین الاقوامی سطح پر کرکٹ کھیل چکے ہیں، جبکہ محسن رضا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں. یو پی کے ریاستی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زبردست کامیابی کے بعد قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ آخر یو پی کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. یوگی آدتیہ ناتھ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے فیصلے کا اعلان گزشتہ روز کیا گیا تھا. گزشتہ روز دلی میں پارٹی کی ایک طویل میٹنگ کے بعد اس کا اعلان پارٹی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو نے کیا تھا. یاد رہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ اپنے متنازع بیانات کے لیے معروف ہیں اور وہ اکثر ملک کی اقلیتوں کے بارے میں بیانات جاری کرتے رہتے ہیں. اسی لیے انڈیا کی سیاست میں یوگی آدتیہ ناتھ کی شناخت ایک فائر برانڈ ہندو رہنما کی رہی ہے. اپنے سیاسی سفر کے آغاز ہی سے وہ نفرت انگیز بیانات دیتے رہے ہیں جن کی فہرست کافی طویل ہے. گزشتہ سال جون میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ایودھیا میں بابری مسجد کو گرانے سے کوئی نہیں روک سکا تو مندر بنانے سے کون روکے گا. اسے قبل اگست 2015 میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھنا ایک خطرناک رجحان ہے. مرکزی حکومت کو کاروائی کرتے ہوئے مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالی ووڈ کے مشہور سٹار شاہ رخ خان بھی ان کے نشانے پر رہے ہیں اور انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ شاہ رخ خان جیسے لوگ دہشت گردوں کی زبان بول رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ شاہ رخ خان اور حافظ سعید کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے.
تفصیل بتا رہے تھے سلیم قاضی. بی جے پی کے یوگی آدتیہ ناتھ آج اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. یوگی آدتیہ ناتھ کا تعلق گورکھپور میں واقع گورکھ ناتھ مندر سے ہے. بی بی سی کے رپورٹر سمیر آتمج مشرا بھی اس مندر سے ہو کر آئے. میں نے ان سے پوچھا کہ اب وہاں پر ماحول کس قسم کا تھا.
میں تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پہ گورکھ ناتھ مندر میں تھا اور یہ گورکھ ناتھ مندر ناتھ ایک سمپردائے تھا मिडिल पीरियड में, और ये एक इसके बड़े फॉलोअर जो है नेपाल में भी हैं, ईस्टर्न यूपी में हैं और बहुत सारी जगहों पे हैं। उनका एक बहुत बड़ा सेंटर है, उनके बहुत बड़े एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था गोरखनाथ, उन्हीं के नाम पर ये मंदिर बना हुआ है और ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है जिसके जिसके कह लीजिए चीफ है, वैसे यहाँ पे उसको महंत कहा जाता है, वो महंत आजकल योगी आदित्यनाथ है। और जो भारतीय जनता पार्टी इस समय सेंटर की रूलिंग पार्टी है, उस पार्टी से ये इलेक्शन जीते हैं। और जाहिर सी बात है कि आज जब इनको एक जो मुल्क का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसका चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो उनके इस मंदिर में जो उनके फॉलोअर हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहां पे जुटे हुए थे, आस पास के लोग आए हुए थे, उनमें एक जश्न का माहौल था, लोग नारेबाजी कर रहे थे, गाने गा रहे थे, नाच रहे थे।
वैसे इनकी चीफ मिनिस्टर नामजदगी पर तनकीद भी कई हलकों से की गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अवाम ने बीजेपी को बहुत बड़ा यहाँ इलेक्शन में मैंडेट दिया है, तो वो जमात इलेक्ट होके आई है, उसका अपना एजेंडा वो आगे बढ़ाना चाह रही है, तो फिर तनकीद क्यों हुई है?
देखिए, दो चीजें हैं, एक तो जो बीजेपी है, राइट विंग पार्टी है, और उसका अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत वो अपना काम करती है, क्योंकि सेंटर में उसको एक बड़ी मेजोरिटी मिली। उसके बाद ये यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ भी उसको मेजोरिटी मिली। दूसरे, एक उस राइट विंग पार्टी में भी योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जो कि जिनको कि नॉर्मली हार्ड लाइनर कहा जाता है, हार्ड लाइनर राइट विंग का लीडर कहा जाता है, और कई इसके स्पीचेस भी इस तरह की हुई है कि जिनको लेकर के माइनॉरिटी कम्युनिटी में थोड़ा सा कहा जा सकता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट भी इनकी बातें होती है, इनकी स्पीचेस होती है। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ की जो नामजदगी हुई है उसको लेकर के कुछ हलकों में ये कहा जा रहा है कि उनमें एक किसी तरह का कोई न कोई आशंका है, लेकिन अभी मैं गोरखनाथ मंदिर गया था, इसके पीछे का पूरा इलाका जो है वो मुस्लिम आबादी है, रसूलपुर का इलाका है, वहां भी मैं पूरा घूम कर के आया और कई जो मुस्लिम भाई थे उनसे मिलकर के आया। उन लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ हमारे MP हैं, उस मंदिर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ हम लोग भी उनसे मिलने जाते हैं, कभी अपने कोई जरूरी काम हुआ उसके लिए जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ उनकी भी मदद वैसे ही करते हैं जैसे कि वो अपने दूसरे फॉलोअर्स की करते हैं। तो यहाँ इस तरह की तो चीजें नहीं देखी गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो अपनी इमेज है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था और कहा जा रहा है, अभी भी कहा जा रहा है कि एक खास तौर पे माइनॉरिटी कम्युनिटी में कुछ आशंकाएं हैं कि पता नहीं उनकी पॉलिसीज ऐसी हों या उनके कुछ काम ऐसे हों जो उनके अगेंस्ट हों। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि अभी तो आज उन्होंने वोट ली है, उसके बाद वो क्या करते हैं।
अच्छा, योगी आदित्यनाथ काफी अरसे से रुकने पार्लियामान हैं, लेकिन बीजेपी ने इनकी नामजदगी जो है, इनका जो इंतखाब किया है, काफी सीनियर लोगों को छोड़कर फिर इनको नामजद किया है, तो वो जो वजीर आजम मोदी का एक इक्तिसादी तरक्की का एजेंडा है, योगी आदित्यनाथ इस पर क्या पूरा उतरते हैं?
ये चीज देखिए, चूंकि योगी आदित्यनाथ MP भले 5 बार से हैं काफी दिनों से और बहुत कम एज में, सिर्फ 26 इयर्स की एज थी उनकी जब वो पहली बार MP बने और तब से वो लगातार MP हैं, तो ये तो एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। यानी कहा जाए कि जैसा आपने कहा कि तमाम सीनियर लीडर्स थे, वो सीनियर लीडर्स थे जरूर और उनके नाम पे चर्चा भी हुई, लेकिन केवल सीनियरिटी देख करके बीजेपी ने उनको नामजद नहीं किया है चीफ मिनिस्टर। और भी तमाम चीजें हैं, अभी 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होना है, तो इस नामजदगी के पीछे केवल सीनियरिटी या एक्सपीरियंस न देख करके बहुत सारी और भी चीजें देखी गई हैं, और लगता है कि वो सारे पैरामीटर जो बीजेपी के सामने थे उसपे योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा खड़े उतर रहे थे।
तो ये बहुत से लोगों के लिए एक मतलब हैरान कुन फैसला था बीजेपी का, एक सरप्राइज डिसीजन कह लें, तो इसके पीछे क्या सोच थी?
अब जैसा अभी पहले मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जो एक राइट विंग में हार्ड लाइनर की इमेज है उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। बीजेपी को जो कामयाबी मिली, कहा जाता है कि उसके पीछे बहुत ज्यादा अहम बात ये थी कि उसमें वोट्स का पोलराइजेशन हुआ, जिसमें कि माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसने पोलराइज होकर के बीजेपी को वोट दिया। ऐसा देखा भी गया सेंटर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए 2014 में उसमें भी, और खासतौर पर ये अब यूपी में 2017 में। कहा यह जा रहा है कि अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उसका ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी को लगता है कि तमाम और चीजों की बजाय अगर वो अपने वोट्स को इस तरीके से पोलराइज कर ले, उसके बाद वो डेवलपमेंट के एजेंडे पे बात करे, तो जब दोनों जगह उसकी सरकारें होंगी और दो कई स्टेट्स में सरकारें होंगी तो अपने एजेंडे को अच्छे तरीके से लागू कर सकेगी। उस चीज में उनको ये लगता था कि योगी आदित्यनाथ को नॉमिनेट करने से एक मैसेज भी जाएगा कि हमारा जो अपना एक हार्ड कोर एजेंडा है हम उससे हटे नहीं हैं और उसको बराबर हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को नॉमिनेट करने के पीछे एक बड़ा मकसद यही दिख रहा है कि उनसे जो हार्ड कोर मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो उससे जुड़ी रहे।
ये थे बीबीसी के समीर आत्मज मिश्रा। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हल्फ उठाने से कुछ ही देर पहले मैंने उनकी नामजदगी और उसके सियासी मंतक और मुमकिन सियासी असरात पर बात की सहाफ़ी और न्यूज़ वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय सिंह से। उनसे मैंने पूछा कि बीजेपी के इस गैर मुतवक्के फैसले से जमात के हिंदुत्वा एजेंडे को फ़ायदा होगा या इसके कोई मनफी रद्द अमल या कोई बैकलैश हो सकता है।
देखिए, बैकलैश तो बाद की बात है। एक एक जो नॉमिनल डिफरेंस लोग मानते थे चर्च और स्टेट में, अगर हम थोड़ा पार्लांस चेंज कर दें तो वो इंडिया में या जितने भी इस तरह के स्टेट्स हैं वहां पे चर्च को सेपरेट रखा जाता है, धर्म को स्टेट से अलग रखा जाता है,
मजहब को अलग, बिल्कुल दीन को अलग
जी। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि एक आदमी जो कि एक गोरखनाथ पीठ, जो कि एक इम्पोर्टेंट पीठ है हिंदू का रिलीजन का, उसको हेड करते हैं और वही हेड करेंगे स्टेट को। तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अगर आप इसको इशारों में समझे तो ये कोई बहुत अच्छा इशारा नहीं करता है, ये तो लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम ये भी कहना चाहेंगे कि चूंकि वो एक इलेक्टेड मेंबर हैं और वो इलेक्शन से आए हैं और संविधान जो आईन है उसका उन्होंने ओथ लिया है, तो हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, तो आप इसमें कोई फॉल्ट फाइंडिंग भी अपेरेंटली नहीं देख सकते हैं।
लेकिन एक और चीज है कि ये इतना बड़ा एकदम से इनको ओहदे के लिए नामजद किया गया है, लेकिन इससे पहले उनका जो सियासी करियर था वो बहुत हाई प्रोफाइल नहीं था। मतलब काबीना के रुकन नहीं रहे हैं, वजारतें नहीं रही हैं इनके पास, तो इस पे क्या कहेंगे?
ये बात सच है कि ये थोड़ा सा लोगों में एक अजीब से, जैसे नहीं होता है कि आश्चर्य है, लोगों में सरप्राइज एलिमेंट है कि ये हुआ कैसे है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर पहला इनका सियासी वो देखें तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती है जिसमें हम ये कह सके कि एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज उनकी बहुत अच्छी हैं। रिलीजियस जो वो है उसको चलाना एक अलग चीज है और स्टेट चलाना अलग है। लेकिन कुल मिला के अगर इसको देखा जाए तो ये जरूर कहा जाता है कि हिंदुत्व एजेंडा, जिसको कि अभी तक डेवलपमेंट एजेंडे में वो दबा हुआ था, वो उभर के सामने आ रहा है। और हिंदुत्व सिर्फ नहीं आ रहा है, जो जिसको हम मेन स्ट्रीम हिंदुत्व कहते थे वो थोड़ा सा एक एक्सेप्टेबल हिंदुत्व लगता था, ये फ्रिंज जिसको हम कहते थे वो मेन स्ट्रीम में आ गया।
अच्छा, और इस नामजदगी से जो अकलियतें हैं, आप कह लें रियासत में जैसे जो मुसलमान अकलियतें हैं, उनको क्या पैगाम जा रहा है?
इंस्टाग्राम देखिए साफ तौर पे बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर वो पूरी तौर पे ये मैसेज देती है कि मुस्लिम्स जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी उसका जो पहले का एक हिस्ट्री रही है उसमें वो एंटी माइनॉरिटी स्टांस लेता है, दूसरा आपके जो एजेंडाज हैं उसमें भी इस तरह की चीज आती है, फिर आप टिकट देते हैं तो उसमें भी कोई नहीं होता है, तो ये इशारे बहुत अच्छे नहीं है जैसा मैंने आपसे कहा। लेकिन यही बात है कि सब कुछ चूंकि आईन में हो रहा है तो इसको देखना होगा कि ये भी संभव है कि योगी आदित्यनाथ को जैसे हम लोग देखते थे पहले या जैसे वो बोलते थे वो जब सीएम हो जाएं तो इस तरह से शायद वो अपने को ठीक करें और उस तरह की चीजें, क्योंकि आपने जो ओथ लिया है वो तो आईन का लिया है तो कोई बहुत आसान नहीं होगा उनके लिए भी वो जो सीमाएं हैं उनको तोड़ना।
कुछ हलकों ने तो योगी आदित्यनाथ को शिवसेना के बाल ठाकरे से भी इनको कंपेयर किया है, मुआजना किया है और कहा है कि वो उनसे भी बड़े लीडर हैं, तो ये क्या एक बहस या एक बात चल रही है?
देखिए बाल ठाकरे हमेशा स्टेट से दूर रहे, बाल ठाकरे कभी भी स्टेट में डायरेक्ट उनका रोल नहीं होता था, योगी आदित्यनाथ ने स्टेट का रोल लिया है और स्टेट का रोल लेना बहुत इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन में और यूपी में भी वो डाइवर्सिटी उतनी ही है जितनी बाकी इंडिया में, तो उस डाइवर्स स्टेट में आप हेड ऑफ द स्टेट हैं और आप बाल ठाकरे अगर आपका एग्जांपल है तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं।
और ये के आखिर में बस ये जो बीजेपी में तो मतलब इनकी एक पॉलिसी है, एक एजेंडा है, एक इंडिया की शनाख्त को दोबारा रीडिफाइन करना है, लेकिन साथ जो इस जमात में जो आला ओहदों पर कुछ मुस्लिम रहनुमा भी शामिल हैं उनकी तरफ से कोई बात आई है यूपी की सियासत के हवाले से या इस नामजदगी के हवाले से?
नहीं अभी तक तो नहीं आई है, क्योंकि देखिए ये चीफ मिनिस्टर को चूज करना, चीफ मिनिस्टर के बारे में मतलब उनको सिलेक्शन, ये पार्टी का इंटरनल इशू होता है, बाकी जो दल हैं वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और पार्टीज बाय एंड लार्ज साइलेंट है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों में एक शक है कि क्या ये जो यूपी का सीएम का जो सिलेक्शन है वो डिपार्चर है जो कि नॉर्मल राजनीति होती थी उससे अलग।
ये थे न्यूज वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर और तजियाकार अजय सिंह। आज सरबीन का अहम मौजू था इंडिया में रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए वजीर आला का इंतखाब। योगी आदित्यनाथ नए वजीर आला हैं, मुंतखब रुकन पार्लियामान भी हैं, लेकिन साथ वो एक अहम मंदिर के सरपरस्त भी हैं। यूपी में लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं और इंडिया की सियासत में इस फैसले को किस तरह देखा जा रहा है, इस पर हमने तफसीली बात की आज। उधर पिछले दिनों इंडिया के दो शहरी पाकिस्तान में लापता बताए गए थे, लेकिन इंडिया की वजीर खारजा सुषमा स्वराज का कहना है कि वो दोनों खैरियत से हैं और इन दोनों इंडियन शहरियों से उनकी बात भी हो गई है और वो पीर तक दिल्ली भी वापस आ जाएंगे। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट सुनिए खुदाए नूर नसर से।
दिल्ली की मारूफ निज़ामुद्दीन अवलिया की दरगाह के दो सजादा नशीन सैयद आसिफ अली निज़ामी और निज़ाम अली निज़ामी 6 मार्च को कराची गए थे और फिर अचानक 15 मार्च को लाहौर के एयरपोर्ट से लापता हो गए थे। इंडियन वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने उनकी बाजियाबी के लिए पाकिस्तानी हुकाम से राबता किया था। इससे कबल इंडियन खबर रसा एजेंसी PTI ने खबर दी थी कि पाकिस्तान ने तस्दीक की है कि दोनों सजादा नशीन कराची पहुँच गए हैं। सैयद आसिफ अली निज़ामी और उनके भतीजे नाजिम अली निज़ामी दिल्ली से PIA की परवाज में कराची गए थे। 80 साला आसिफ निज़ामी हजरत निज़ामुद्दीन अवलिया की दरगाह के सरबरा सजादा नशीन हैं। उनकी सगी बहन कराची में रहती हैं जिनकी उम्र 90 साल है। आसिफ निज़ामी अपनी बहन से मुलाकात के लिए कराची गए थे। کراچی میں ایک ہفتے کے قیام کے بعد 13 مارچ کو صبح کی فلائٹ سے دونوں لوگ لاہور گئے اور 15 مارچ کو انہیں کراچی واپس آنا تھا، لیکن لاہور ایئرپورٹ پر ناظم نظامی کو بورڈنگ پاس لینے کے بعد روک لیا گیا۔ کہا گیا کہ ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے، تاہم آصف نظامی کو جانے دیا گیا۔ 16 مارچ کو سشما سوراج نے ٹویٹ کیا اور بتایا کہ انڈیا کی حکومت نے اس سلسلے میں پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے دونوں بھارتی شہریوں کے بارے میں معلومات طلب کی ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی خدائے نور نصر سے۔ ادھر پروگرام میں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تو ویب سائٹ پر ایک نظر ڈالیں تو یہاں اہم خبر ہے سندھ تاس معاہدے کے حوالے سے۔ پاک انڈیا مذاکرات کل سے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اور ان مذاکرات کے بارے میں تفصیل اور ایک گفتگو سنیے گا سیربین میں بھی آگے چل کر۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ کرکٹ کرپشن میں ملوث کھلاڑیوں پر کھیل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دینے چاہیے اور اسپاٹ فکسنگ کے واقعات کی روک تھام کے لیے تاحیات پابندی جیسا سخت قدم اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ اس سے کھیل اور ملک دونوں کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مصباح الحق نے کہا،
ایز پلیئرز بہت ریسپانسبلٹی کا ثبوت دینا ہے ہم نے کہ جو جن جن پلیئروں نے جس ٹیم نے پچھلے 6-7 سالوں میں اپنے آپ کو ڈسپلن رکھ کے جو ایک امیج پاکستان کا بلڈ کیا، دوبارہ سے ہم نے اس امیج کو جو ہے وہ واپس لے کے آنا ہے۔ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ ونس اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں ایٹ لیسٹ واپس نہ آ سکیں۔
آئرلینڈ نے افغانستان کو گریٹر نوئیڈا میں ہونے والے تیسرے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ 5 میچوں کی سیریز کے پہلے 2 میچ افغانستان نے جیتے تھے۔ ادھر کولمبو میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 4 وکٹوں سے شکست دے کر 2 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ یہ بنگلہ دیش کا 100واں ٹیسٹ میچ تھا۔ آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان رانچی میں ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے 4th دن انڈیا نے اپنی پہلی اننگز 9 وکٹوں کے نقصان پر 603 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی۔ انڈیا کی جانب سے چتیشور پجارا نے ڈبل سینچری سکور کی اور ساہا بھی سینچری بنانے میں کامیاب رہے۔ کھیل ختم ہونے پر آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 23 رنز بنائے، لیکن انڈیا کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے اسے مزید 129 رنز درکار ہیں۔ انڈین ویلز ماسٹرز ٹائٹل کی جیت کے لیے فائنل مقابلہ ٹینس کے 18 بڑے مارکوں کے فاتح روجر فیڈرر اور سوئٹزرلینڈ کے سٹین واورنکا کے درمیان ہے۔ واورنکا نے سیمی فائنل میں پیبلو کارینو بسٹا اور فیڈرر نے جیک ساک کو ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کیا ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاپ ٹیم چیلسی نے سٹوک کو 2-1 سے ہرا دیا، جبکہ اسپینش لیگ میں فٹ بال کلب ریال میڈرڈ نے اتلیٹیکو بلباؤ کے خلاف اپنا میچ 2-1 سے جیت لیا اور 60 پوائنٹس کے ساتھ لیگ میں سر فہرست ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ سندھ تاس معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت کے مابین تقریباً 2 سال کے بعد مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے لیے انڈیا کے انڈس واٹر کمیشن کا 10 رکنی وفد اب پاکستان پہنچ گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا سیربین میں آگے چل کر۔ لیکن اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے نادیہ سلیمان سے۔
انڈیا میں سخت غیر ہندو نظریات کے حامل رہنما یوگی آدتیہ ناتھ نے اتوار کو اتر پردیش کے 21ویں وزیراعلی کا حلف اٹھا لیا۔ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان اور انڈیا کے مابین تقریباً 2 سال کے بعد پیر کے روز مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے متنبع کیا ہے کہ اگر اسرائیلی جنگی جہازوں کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تو شام کی فضائی دفاعی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے گا۔ جرمنی کی وزیر دفاع نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ جرمنی کے دفاع کی مد میں ان کا ملک نیٹو اور امریکہ کا مقروض ہے۔ شمالی کوریا کے ریاستی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کی فوج نے ایک نئے ہائی پرفارمنس راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سندھ تاس معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان تقریباً 2 سال کے بعد مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے لیے انڈیا کے انڈس واٹر کمیشن کا 10 رکنی وفد آج پاکستان پہنچ گیا ہے۔ لیکن یہ مذاکرات کب اور کہاں ہو رہے ہیں اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے بی بی سی کی ہنا سعید۔
بھارتی انڈس واٹر کمشنر پی کے سکسینہ کی سربراہی میں 10 رکنی وفد واگا بارڈر کے ذریعے آج لاہور پہنچا اور براستہ موٹر وے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ پاک بھارت انڈس واٹر کمیشن کے مابین 2 روزہ مذاکرات کل یعنی 20 مارچ سے اسلام آباد میں شروع ہو رہے ہیں، جن میں پاکستان کی قیادت انڈس واٹر کمشنر مرزا آصف بیگ اور بھارت کی قیادت انڈس واٹر کمشنر پی کے سکسینہ کریں گے۔ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت کے مابین تقریباً 2 سال کے بعد مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے، جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اڑی سیکٹر میں فوجی اڈے پر حملے کے بعد معطل ہو گئے تھے۔ مذاکرات کے ایجنڈا میں دریائے چناب پر بننے والے 3 منصوبے شامل ہیں۔ دریائے چناب پر بننے والے ان متنازع منصوبوں میں مایار ڈیم، لوئر کلنائی ڈیم اور پاکل دل ڈیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی طرف سے پاکستان کی جانب چھوڑے جانے والا بارش کا پانی اور اس کی صحیح مقدار اور معلومات سے متعلق بھی بات کیے جانے کے امکان ہیں۔ ان مذاکرات میں فریقین متنازع امور کے حل کے لیے ثالثی کے قیام پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں اور اجلاس کے آخری روز مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستانی انڈس واٹر کمشنر آصف بیگ مرزا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 20 اور 21 مارچ کو ہونے والے مذاکرات میں وہ بھارت کے انڈس واٹر کمشنر سے ان منصوبوں کی تفصیلات طلب کریں گے اور اس کے بعد ہی اپنے موقف کا اظہار کریں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت میں سنتاس معاہدہ 1960 میں طے پایا تھا، جس کے تحت بیاس، راوی اور ستلج کا پانی بھارت کو مل گیا، جبکہ دریائے چناب، جہلم اور سندھ پاکستان کے حصے میں آئے۔ اس معاہدے کے تحت ہر سال دونوں ملکوں کا ایک اجلاس ہونا لازمی ہے تاکہ متنازع معاملات مل بیٹھ کر طے ہو سکیں۔ دونوں ملکوں کے مابین پانی کے تنازع پر یہ 113ویں مذاکرات ہیں، جو 21 مارچ کو اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوں گے۔ ہنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
انڈس واٹر کمیشن پاکستان اور انڈیا کے مابین 2 روزہ مذاکرات کل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اڑی حملے کے بعد ستمبر 2016 میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت ہونے والے ایک اہم اجلاس میں پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدے کے تحت ہونے والے مذاکرات کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ میں نے پاکستان کے ایک سابق واٹر کمشنر جماعت علی شاہ سے پوچھا کہ کیا معطل مذاکرات کی بحالی میں ورلڈ بینک کا کوئی کردار ہے؟
میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک تو یہ مذاکرات جو کمیشن لیول پر تھے یہ کوئی بند نہیں ہوئے تھے، جس کی جو ہے یہ بحالی ہو گئی ہے۔ انڈیا نیور انٹیمیٹڈ ٹو پاکستان کہ ہم یہ اس پر آپ سے مذاکرات یا بات نہیں کریں گے۔ دے کیپٹ کوائٹ، وہ خود ہی خاموش ہو گئے۔ یہاں سے کارسپونڈنس بھی جا رہی تھی انڈس کمشنر سے، یہاں سے ٹیلی فون بھی جاتے تھے۔ دے ڈونٹ یوز ٹو اٹینڈ اور ریپلائی۔ ابھی یہ ایک مینڈیٹری میٹنگ تھی، سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم انہوں نے نہیں کی، اس دفعہ یہ میٹنگ پر جو ہے یہ آ چکے ہیں۔ لیکن ورلڈ بینک کے پاس تو پاکستان اپنا ایک ایشو لے کر گیا تھا کہ کوٹ آف آربٹریشن بنائے رتلی ڈیم اور کشن گنگا پر، تو ورلڈ بینک نے تو انڈیا کی بات سنی اور وہ انہوں نے ابھی اس کو سٹالن کیا ہوا ہے، پاس دیا ہوا ہے، 4-5 مہینے گزرنے کو ہیں۔ تو ورلڈ بینک کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایشوز پر پرامپٹلی ایکشن لیتا۔ اگر ورلڈ بینک والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس میں میڈیٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں، تو دے کوڈ ہیو کانسٹیٹیوٹڈ دی کورٹ آف آربٹریشن، جو پاکستان کی ایک جو ہے ریکویسٹ تھی جس کو انڈیا نے جو ہے وہ ڈینائی کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کو یہ خود باور جو ہے وہ کسی نے کروا دیا یا ان کو ہو گیا ہے कि ये कमीशन परमानेंट कमीशन है, ये चलना है, इसको आप यूनिलेटरी आप इसको खत्म नहीं कर सकते।
अच्छा, ये एक इंटरनेशनल एक बैन अल-अक़वामी मुआहदा है, उस पर कोई मतलब उसके मुख्तलिफ हुदूद हैं, उस पर मतलब इस वक्त क्या क्या इश्यूज ज़ेरे गौर आ रहे हैं?
जी, इसमें देखिए जी, हमारा बात यह है कि जो तीन दरिया पानी पाकिस्तान की तरफ आता है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर कर हमारे पास आता है। अब ये दिस वाटर इज लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान, हमारे लिए ये जिंदगी और मौत है यही जो पानी है। अब इस पर इंडिया अपर राइपेरियन है, वो उसके कंट्रोल में है वो एरिया, तो जाहिर है कि उस पर कोई जो सिंतास मायदा हुआ उस पर कुछ उसको लिमिटेड यूजेज जो है वो दे दिए गए उस वक्त। जाहिर कि उस वक्त हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं थे कि ट्रीटी हमने जब कर ली, अब वो उनको मिस यूज कर रहा है।
अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं कि जो सूरत हाल है उसमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, यानी पाकिस्तान की बेहतरीन तवक्कुआत क्या हो सकते हैं?
मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक परमानेंट इंडस मायदा है, इंडिया पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें हारमनी होनी चाहिए हर चीज में। इसी तरह सेम ताक मायदा में भी पॉलिटिकल हालात जो है वो बेहतर होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह हो नहीं रहा।
तो ये मामलात कैसे, जो बड़े मामलात हैं पानी के और इस सिंतास मुआहदे के हवाले से, ये किस तरह तय पाएंगे फिर?
देखें जी, अभी तो मामलात की जो सूरत हाल है वो तो ये है कि ये स्लोगन तक महदूद है। अगर इंडिया इसको अमली जामा पहनाता है, जाहिर है कि प्रोजेक्ट रातों रात तो वो पानी बंद नहीं कर देगा या उसको कर देगा, प्रोजेक्ट बनाएंगे, 5-6-7 साल लगेंगे, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन उन्होंने सिंतास मुआहदा के तहत पाकिस्तान को दी है, अगर ऑब्जेक्शन पाकिस्तान की हुई है तो उनको रेज करेगा, उसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाएगा, उसको न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ले जाएगा। लेकिन अगर बलेटेड और कोई इस तरह की फ्लैग्रेंट वायलेशन होती है कि वो हमारा पानी काट कर अपने दरियाओं में डाल दे, तो फिर तो जाहिर है कि जब लाइफ एंड डेथ का मसला आ जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है।
तो आप समझते हैं मामला तभी तय पाएंगे जब इस पे अमल किया जाए और बात एक दूसरे की सुनी जाए, या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ही जरूरी है?
देखिए, ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट सिंतास मायदा में दे दी गई हैं, इस पर किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि ये कोई बाहर से कोई मैकेनिज्म लाकर जो है वो पाकिस्तान पर इम्पोज कर रहा है। ये तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हैं रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की, इनको चलते रहना चाहिए अपनी जगह पर, पॉलिटिकल हालात अपनी जगह पर चलते रहने चाहिए, सिंतास मायदा की इंप्लीमेंटेशन अपनी जगह पर होनी चाहिए। इनको दोनों को जो है वो जोड़ना, मैं समझता हूँ इंडिया के लिए ये मुनासिब नहीं है, और ये पहली गवर्नमेंट आई है जिसने इसके साथ जोड़ा है। 65 में भी ये मायदा चलता रहा है, 71 की वार में भी ये मायदा चलता रहा है, कारगिल वाले जो एपिसोड में भी आई वॉज मिशन चलता रहा है, बॉम्बे अटैक्स की जो बातें होती रही है उस वक्त भी चलता रहा है। तो ये एक जो ग्रुप वहां पर इंडिया में अभी जो हुकूमत कर रहा है ये उसका माइंड सेट है, और मेरा ख्याल है कि ये भी जल्दी समझ जाएंगे कि हालात बेहतर करने की वजह ही से रिलेशन अच्छे होते हैं, ना कि जो है ये प्रेशर देने से।
ये थे पाकिस्तान के साबिक इंडस वाटर कमिश्नर जमात अली शाह। उधर शुमाली कोरिया ने एक इंतहाई ताकतवर रॉकेट इंजन का नया तजर्बा किया है। शुमाली कोरिया के ये तजर्बात अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की खिलाफ वर्जी हैं। तहम प्योंगयांग के मुताबिक ये तमाम तजर्बात दिफाई नौइयत के हैं। साथ ही शुमाली कोरिया कई मरतबा धमकी दे चुका है कि इस टेक्नोलॉजी से जापान में अमरीकी फौजी अड्डों के अलावा अमरीका को भी निशाना बनाया जा सकता है। बीबीसी के नामनिगारों के मुरासलों का खुलासा सुनिए नाजिया गुलजार से।
शुमाली कोरिया में रॉकेट इंजन के इस नए तजुर्बे के बारे में मुल्क के सरकारी टीवी पर यह खबर कुछ इस तरह से नशर की गई।
एक और मौजजा हो गया है, हमारे दिफाई उमूर के साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन ने एक नया ताकतवर रॉकेट इंजन बना दिया जिसका तजुर्बा पहली ही कोशिश में कामयाब रहा है। इससे पहले तैयार किए गए इंजनों से इसकी ताकत ज्यादा है, ये कारनामा तारीख रकम करेगा।
मुल्क के सरबराह किम योंग उन ने इस तजुर्बे को शुमाली कोरिया की रॉकेट इंडस्ट्री के लिए नया जन्म करार दिया है। उनका कहना था कि इस नए इंजन के जरिए शुमाली कोरिया के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की आलमी सतह पर बेहतरीन सलाहियत हासिल हो जाएगी। शुमाली कोरिया के मुताबिक ये इंजन सैटेलाइट को फजा में भेजने के लिए बैन अल-अक़वामी मयार की साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद है, जबकि अमरीका और दीगर ममालिक को खदशा है कि इस इंजन को तवील फासले तक मार करने वाले میزائل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے یہ تجربہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اپنے دورہ ایشیا کے دوران جنوبی کوریا اور جاپان کے بعد اب چین میں موجود ہیں۔ اپنے دورہ جنوبی کوریا کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری خطرے کے تناظر میں اس سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ شمالی کوریا نے بین الاقوامی مخالفت اور سخت پابندیوں کے باوجود حالیہ مہینوں میں میزائل اور جوہری ہتھیاروں کے تجربات کیے ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا،
برداشت کی پالیسی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ شمالی کوریا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشی لحاظ سے خوشحال مستقبل کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ جوہری ہتھیاروں، بیلسٹک میسائلز اور تباہی پھیلانے والے دوسرے بڑے ہتھیاروں سے باز رہے۔
امریکہ کی جانب سے جنوبی کوریا میں میزائل ڈیفنس سسٹم تھرڈ کی تنصیب پر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں موجود عناصر کے علاوہ اس خطے کے اور بھی بہت سے عناصر نالا نظر آئے۔ چین اس پیش رفت پر بہت برہم ہے۔ امریکہ چین کو شمالی کوریا کا حلیف سمجھتا ہے، تاہم چین ایسی کسی بھی کارروائی کے بارے میں محتاط ہے جو خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچائے۔ ایک روز قبل چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چونینگ کا کہنا تھا کہ خطے کے امن کے لیے جو بھی اقدامات کیے جائیں گے چین اس پر غور کرے گا۔
ہم اقوام متحدہ سمیت تمام فریقین کی امن کے حوالے سے تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ تجاویز خطے کے امن اور استحکام کے لیے معاون ثابت ہو اور شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔
مبصرین کا خیال ہے کہ بین الاقوامی مخالفت اور سخت پابندیوں کے باوجود شمالی کوریا نے اپنے جوہری اور راکٹ پروگرامز میں حالیہ برسوں کے دوران تیزی سے ترقی کی ہے۔
یہ تھی ناصیہ گلزار، اور اب سنیے وسط اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات۔
تین روز قبل اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونائیٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ویسٹرن ایشیا ایسکووا کی جانب سے ایک غیر معمولی رپورٹ شائع ہوئی، جس میں یہ بم پھوڑا گیا کہ اسرائیل ایک نسل پرست ریاست ہے جس نے فلسطینیوں کو زیر نگیں رکھنے کے لیے اپارتھائیڈ یعنی نسلی تفریق کا ڈھانچہ بنا رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ایک طوفان آ گیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس رپورٹ کو سفید جھوٹ اور نازی طرز کا پروپیگنڈا قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلے نے رپورٹ کے ایک مرتب رچرڈ فاک کو متعصب بتایا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈیرک نے وضاحت کی کہ یہ رپورٹ سیکرٹری جنرل کے نہیں بلکہ مرتبین کے خیالات ہیں۔ اس رپورٹ کی اشاعت سے پہلے ہیڈ کوارٹر سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کی ایک اور مصنف اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل اور ایسکوا کی ایگزیکٹو سیکرٹری ریما خلف نے جمعے کو اپنے عہدے سے استعفی دے دیا۔ اس سے قبل ریما نے سیکرٹری جنرل سے استدعا کی کہ وہ رپورٹ سے لا تعلقی نہ برتیں۔ بقول ریما خلف، اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے نے یہ رپورٹ ایسکوا کے رکن ممالک کے کہنے پہ مرتب کی تھی۔ ہمیں اندازہ تھا کہ اسرائیل اور اس کے اتحادی اس رپورٹ سے لا تعلقی کے لیے سیکرٹری جنرل پہ زبردست دباؤ ڈالیں گے۔ یہ رپورٹ لگ بھگ 30 گھنٹے ایسکوا کی ویب سائٹ پہ زندہ رہی۔ اقوام متحدہ کی تاریخ میں شاید ہی پہلے کبھی ہوا ہو کہ ایک شائع رپورٹ کو اس طریقے سے واپس لیا گیا ہو۔ یوں ایک بار پھر اندازہ ہو گیا کہ اقوام متحدہ کتنی آزاد اور کتنی مجبور ہے۔ مگر یہ زخم ایسے مندمل نہیں ہوگا جب تلک اقوام متحدہ ایک اور رپورٹ جاری نہیں کرتی، جس میں لکھا ہو کہ مغربی کنارے پہ یہودی بستیوں کے لیے زمین پر اسرائیل نے جبری قبضہ نہیں کیا، بلکہ فلسطینیوں نے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہوئے ان زمینوں کی ملکیت اسرائیل کے حوالے کی کہ صاحب ہمارے بس کا کام نہیں، آپ ہی سنبھالیے، اور پھر وہ اپنا اسباب سر پہ اٹھائے اسرائیلی آبادکاروں سے آپ دیدہ گلے مل کے وقت کی دھول میں گم ہو گئے۔ اور یہ جو ہر قدم پہ فوجی چیک پوسٹیں ہیں، ان پہ فلسطینیوں کی طویل قطار اور بدسلوکی کی خبریں بھی نرا پروپیگنڈا ہیں۔ ان کا تو روزانہ وہ اسرائیلی فوجی سواگت کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں رائفل نہیں گلدستے، چہرے پہ کرختگی نہیں مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ حاملہ خواتین کو بیٹھنے کے لیے اپنی کرسیاں پیش کر دیتے ہیں اور قطار میں کھڑے فلسطینی بچوں کو دودھ اور کھلونے سپلائی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب فلسطینی غصے میں لال بھبو کے ہو کے سنگ باری کرتے ہیں تو بیچارے اسرائیلی فوجی صرف ہوا میں گولی چلاتے ہیں۔ اگر کوئی فلسطینی بچہ اڑتا ہوا ان گولیوں کے سامنے آ جائے تو کوئی کیا کرے؟ اور یہ جو ہر فلسطینی شہری کو اپنی جیب میں شناختی کارڈ رکھنے کی نصیحت ہے، اس کا مقصد نسلی شناخت تو حقارت تھوڑا ہے۔ یہ شناختی کارڈ تو اس بات کی ضمانت ہے کہ ان کارڈ ہولڈرز کو مہمان ہونے کے ناطے اسرائیلی حکومت کی جانب سے تعلیم، صحت، رہائش، روزگار اور نقل و حرکت وغیرہ کے لیے جو اضافی مراعات و سہولتیں ملتی ہیں وہ کہیں کوئی یہودی شہری کسی فلسطینی کا روپ دھار کے نہ اچک لے۔ انجہانی اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر نے 1969 میں کیا اچھی بات کی تھی؟ ایسا نہیں کہ یہاں کوئی فلسطینی تھے اور ان کی ریاست تھی اور ہم آئے اور انہیں باہر پھینک کے ان کے ملک پہ قبضہ کر لیا۔ ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اب آپ ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ایسے لوگ جن کا کوئی وجود ہی نہیں، ان کے انسانی حقوق پہ اقوام متحدہ سمیت کوئی بھی کیسے بات کر سکتا ہے؟ اگر اب بھی کسی کے دل میں کوئی اسرائیل مخالف وسوسہ ہے تو گولڈا میئر کا ایک اور قول سن لیجئے: ہم انہیں اپنے بچوں کے قتل پہ تو معاف کر سکتے ہیں، مگر اس پہ کبھی معاف نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں ان کے بچوں کو قتل کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔
رائے کا اظہار کریں۔
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر۔
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹی وی ڈرامے تو آج کل بہت بن رہے ہیں، لیکن کیا ان ڈراموں میں 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کے لیے مناسب کردار لکھے جا رہے ہیں؟ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اس بارے میں بات کی ہنا خواجہ بیات سے، جو ان چند مچیور عمر کی اداکاروں میں آج کل شامل ہیں جو یک وقت کئی مختلف سیریلز اور چینلز پر نظر آ رہی ہیں۔ ان سے پوچھا کہ کیا ان کے لیے ان ڈراموں میں کردار صرف والدہ یا ساس تک ہی محدود رہ گیا ہے؟
کیسریا
دیکھتی جاختے، ہم اس وزیر بیگم کو کیسے لوہے کے چنے چپاتے ہیں۔
پنکھ لگا کے اڑ جانا۔
اما، میرے اور مختار کے لیے تو ہماری بیٹیاں ہی سونا ہے، بس پڑھا لکھا کے انہیں کندن بنا دیں گے۔
ماں کیسا لاگے رے۔
ہنا، جس قسم کے رولز آپ کرتی ہیں بہت سارے سیریلز میں ان کی گنجائش ہوتی ہے یا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ ماں کا کردار زیادہ تر نبھاتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ وہی رول جو ہیں وہ ریپیٹ کر رہی ہیں اپنے ڈراموں میں؟
تھوڑی سی چھاپ مجھ پہ لگ گئی تھی کہ ایک پڑھی لکھی امیر تھوڑی سی بولڈ عورت جو ہے وہ میں پورٹری کر سکتی ہوں۔ میں اس چیز کے بارے میں کافی کانشیس تھی، تو میں نے کوشش یہ ضرور کی کہ وہ ایسی نہ لگے کہ یہ وہی عورت ہے جو پچھلے ڈرامے میں تھی۔ تو اس کی کچھ مثالیں ہیں کہ ہم سفر، شہرزاد، متائے جان، یہ ایک ہی طبقے کی عورتیں تھیں، زندگی گزار ہے، مگر ان سب عورتوں کی ریلیشن شپس میں فرق تھا۔ ان کا اس ڈرامے میں ہونے کا جواز کچھ اور تھا۔ ایک بڑا کانشیس ایفرٹ یہ بھی رہا ہے کہ میں کچھ ایسے کردار ادا کروں جو عام طور پر نہیں ملتے۔ تلخیاں ایک ایسا کردار میں نے کیا، کبھی بھی شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب میں نے وہ اسکرپٹ پڑھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ ایسی عورت ہے کہ یہ ایک پیاز کی مانند ہے، آپ جتنا اس کو چھیلتے ہیں اندر سے کچھ اور نکلتا ہے اور وہ آپ کو رلا جاتا ہے۔ تو تلخیاں میں بہت تلخ ترین عورت وہ تھی جو اپنی تلخیوں کی وجہ سے سب کو برباد کر دیتی ہے. بڑا اسٹرانگ میسج بھی وہاں پر تھا کہ اپنی انا کے چکر میں انسان خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک کردار جو میں نے تم ہو کے چپ میں کیا, وہ بڑا کنٹروورشل اسے رہا کیونکہ اس زمانے میں کچھ عورتوں کو بلوچستان میں زیادہ دفنایا گیا تھا. تو میرا کردار ایک فارسی عورت کا تھا جو اس قبائلی کلچر میں پھنس کر رہ گئی تھی, اور اس کی زندگی کا مقصد اس چیز سے پورا ہوا کہ اس نے آنے والی لڑکی کو اس کلچر میں دفن ہونے نہیں دیا, بلکہ اس کی سزا میں وہ خود زندہ دفنا دی گئی. ایسے کردار انٹرسٹنگ ہوتے ہیں.
مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے جو ٹیلی ویژن کے ڈرامے ہیں, جو کریئرز ہوتے ہیں خواتین کے, وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے. چار دیواری کے جو پرابلمز ہیں وہ سب سے اہم ہو گئے ہیں. آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اسی میں رہ گئے ہیں؟
بہت فیل ہوتا ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پھنس کر رہ گئے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, جو ہمارے لکھنے والے ہیں خواتین رائٹرز, ان کا زیادہ تر ایکسپوجر صرف گھر کی چار دیواری تک ہی ہے, خاندان تک ہی ہے, ساس بہو کے رشتہ داروں کے جھمیلوں تک ہی ہے. شاید انہوں نے کبھی وہ دنیا دیکھی نہیں ہے جہاں پر ایک عورت دفتر جاتی ہے یا کام کرتی ہے. تو جس چیز کو وہ دیکھ سکتی ہیں اسی کے بارے میں زیادہ تر لکھ سکتی ہیں. کراچی ٹوچے فیسٹیول ہو رہا تھا, حسینہ آپا وہاں تھیں, سلطانہ صدیقی وہاں تھیں, سیما طاہر وہاں تھیں, تو میں نے ان سب سے سوال کیا تھا کہ وہ دن کب آئے گا جب حنا بیات سلطانہ صدیقی کو پورٹری کریں گی یا سیما طاہر کو پورٹری کریں گی, اور ان کے پاس اس کے لیے جواب نہیں تھا.
آج کل کی بہت ساری جو رائٹرز ہیں وہ ڈائجسٹ رائٹرز بھی ہوتی ہیں,
میجورٹی وہی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جو پچھلے ہمارے رائٹرز تھے, خواتین خاص طور پہ جو تھیں, وہ شاید ذرا زیادہ پڑھے لکھے گھرانوں سے تھیں یا انہوں نے دنیا زیادہ دیکھی ہوئی تھی. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میرا کردار کیا ہے, مجھے صرف ہیرو یا ہیروئن کی اماں نہیں بننا.
مگر زیادہ تر جو آپ کے کیریکٹرز ہیں وہ آپ یا تو ہیرو کی اماں ہوتی ہیں یا ہیروئن کی اماں ہوتی ہیں, یا وہ ساس ہوتی ہیں. جیسے مور محل میں آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹر تھا, مگر وہی ایک ساس بہو کی کانفلکٹ, محل میں آپ آ گئے مگر کہانی تو وہی تھی.
گھریلو فارمیٹ میں بھی آپ کو اسٹرانگ پازیٹیو رول ماڈلز مل سکتے ہیں. شاید ہماری آڈینس ان چیزوں سے ریلیٹ اس لیے اچھی طرح کرتی ہے کیونکہ وہ ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے.
اگر ننند بتائیں گے تو بتائیں گے کہ وہ بہت ہی کنسپائر کر رہی ہے, ساس تو ہے ہی بری. ایکچولی جو مجھے پرابلم سب سے زیادہ ہوتی ہے نا, وہ ڈائلاگ سے ہوتی ہے. کوئی لڑکی اپنی پرابلم ڈسکس کر رہی ہے اپنی بہن سے یا دوست سے, تو جواب یہی ہوتا ہے فکر مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہ کوئی ڈسکشن وہ اگر امپورٹنٹ سبجیکٹ کی بھی ہوتی ہے تو اس کی تہ پہ جانا تو بالکل جا ہی نہیں سکتے. کریئر وومن بھی دکھاتی ہیں تو وہ بری ہوتی ہے, شی از ٹرائنگ ٹو ڈسرپٹ دی ہاؤس ہولڈ, تو وہ اچھی عورت نہیں ہو سکتی. وہ رولز بھی کس سے کرواتی ہیں؟ وہ خواتین سے جو خود کریئر وومن ہوتی ہیں.
ایکچولی مسئلہ بھی سارا یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے تنہا تنہا لڑ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ ایک ساتھ مل کر کسی چیز کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, لیکن انڈیویجولی کوشش لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دوں گی, زندگی گزار ہے کیونکہ وہ ڈرامہ بہت ہٹ ہوا, بہت لوگوں نے دیکھا. عمیرہ احمد ہماری بہت پائے کی رائٹرز ہیں اور سمجھی جاتی ہیں. میں نے ان کو صرف ایک سوال کیا تھا کہ عمیرہ آپ کے کئی ڈرامے میں کر چکی ہوں, آپ ہر دفعہ مجھ سے ایسا کردار کروانا چاہتی ہیں جو کہ کریئر اورینٹڈ ہے, ایمبیشس ہے, پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, مگر آپ ہمیشہ کہیں جا کر یہ دکھاتی ہیں کہ وہ بری ماں ہے, وہ بری ہاؤس وائف ہے, وہ اچھی عورت نہیں ہے. میں نے کہا آپ خود بھی ایک کریئر وومن ہیں, آپ ایمبیشس بھی ہیں, اور جس وقت کی بات میں کر رہی ہوں تب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو شی واز سنگل. تو میں نے کہا ان ساری چیزوں کو ملا کر کیا آپ ایک بری عورت ہیں؟ تو وہ کافی شاک ہوئی تھی میری اس بات سے. 90% تو مجھے بھی ڈرامے دیکھ کر بہت سخت غصہ آتا ہے کہ ہم انہی چیزوں کو گلیمرائز کر رہے ہیں جن کی ہمیں نفی کرنی چاہیے. اگر میرا کیریکٹر نیگیٹو بھی ہے تو کیا اس کا میسج پازیٹو ہے کہ دیکھو یہ کرنے سے انجام ایسا ہوتا ہے؟
24 سال میرا حال آپ کی شادی کو ہو گئے, اتنی لمبی شادی. شوبز میں تو خیر میرجز دیٹ لاسٹ دیٹ لانگ بڑا کم ہی ہوتا ہے.
میری جب شادی ہوئی تھی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ضروری نہیں کسی سے مجھے عشق ہو جائے یا محبت ہو جائے, لیکن اگر آپ کی کسی سے دوستی ہو, دوستی میں آپ بہت ساری چیزیں برداشت کر جاتے ہیں, آپ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, آپ برے حالات میں اکٹھے بیٹھ کے رو بھی لیتے ہیں, آپ لڑتے بھی ہیں. میری بہنیں کئی بار مجھے کہتی ہیں کہ تم میاں بیوی ایسے لڑتے ہو سے بہن بھائی لڑتے ہیں. ٹیلی ویژن میں ہونا, میڈیا میں ہونا, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی نسبتاً بہتر شکل و صورت ہے تو آپ ضرور ٹارگیٹ ہوتے ہیں کانٹروورسی, اسکینڈلس, یہ وہ. اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت اسٹرانگ ہونا پڑا, مجھے بڑے نقصان بھی اٹھانے پڑے کیونکہ میں سب کے ساتھ کافی نہیں پیتی تھی اور لوگوں کو خوش کرنا مجھے اس طرح سے نہیں آتا. مجھے لگتا ہے میں کام کرنے آئی ہوں, میں کام کروں گی, کام سے مان لی جاؤں گی. بچے ہمارے نہیں ہیں تو ہماری ساری ایمبیشنز شاید ایک دوسرے کے لیے ہی ہیں. ہم نے کبھی بلیم گیم نہیں کھیلی کہ بچے نہیں ہیں تو تمہاری غلطی ہے یا میری غلطی ہے. ہم نے یہ سوچا کہ دنیا میں زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا, سو الحمدللہ وی آر بیسٹ فرینڈز.
اچھا آپ نے کہا کہ بچے آپ کے نہیں ہیں, مگر آئرونکلی آپ ہر ڈرامے میں ماں کا کردار زیادہ تر نبھاتی ہیں, کبھی یہ چپتا ہے آپ کو؟
کبھی نہیں چپا, کیونکہ میرے اندر شاید ایک بہت بڑی ماں رہتی ہے جو ہر بچے کو اپنا لیتی ہے. بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ کام کر چکے ہیں, عثمان خالد بٹ فار ایگزامپل, مایا اور عثمان کے پہلے دو ڈرامے میرے ساتھ تھے, تو مجھے تو ایکچولی لگتا ہے کہ وہ میرے بچے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے بچے نہیں ہوئے تو چلو یہ کمپنسیشن ہے, اتنے سارے بچے میرے ہو گئے.
انفیکٹ ہمارے ڈراموں میں یہ ایک ایشو ہے جو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے, اور ہر ساس کہتی ہے کہ دوسری بیوی لے آؤ, پھر سے شادی کر لو.
میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کبھی اس بات کا دکھ نہیں ہوا. I'll be very honest, miscarriages میرے ہوتے رہے, میں نے علاج بھی کروایا, اور سب سے پہلے میرے میاں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کروایا. تو آئی تھنک شوہر کی سپورٹ بہت بہت ضروری چیز ہے. جیسے ایک دفعہ میرا مسکیرج ہوا, میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی, میں تھوڑی دل برداشتہ ہو گئی تھی, ڈپریشن میں چلی گئی تھی, I'll be honest. تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ جیسے تمہیں پیدا کیا ہے تو میں لگتا ہے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دے گا. اس پہ مجھے احساس ہوا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت میں ہر انسان کے ہونے کا کوئی مقصد ہوتا ہے.
ایک وقت تھا جب ہم فلمیں دیکھتے تھے یا سیریلز دیکھتے تو مائیں جو تھیں وہ بہت زیادہ عمر کی ہوتی تھیں, اور آپ تو لگتی بھی نہیں ہیں. وہ ایک ٹرینڈ چلا تھا نا انڈیا سے بھی,
ینگ مدر کا ٹرینڈ, ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی ڈرامے میرے ساتھ ہی شروع ہوا تھا, کیونکہ اس سے پہلے نسبتاً وہ خواتین لگتی تھیں کہ ہاں وہ مائیں ہو سکتی ہیں. اور تھوڑا سا مجھے برا بھی لگا تھا کیونکہ جب میں نے اپنا پہلا ڈرامہ کیا تو جو میرے بچے بن رہے تھے وہ تقریباً مجھ سے کوئی 10-10 سال چھوٹے لوگ تھے. میں ہمایوں سعید کی ماں بھی بن چکی ہوں, مگر وہ کردار اتنا پاورفل تھا, اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ مجھے کرنا پڑا. شاید اگر میں پروفیشنلی سوچوں تو میں نے غلط کیا, لیکن ایز این ایکٹر مجھے بہت گروتھ ملی ایسے کرداروں سے. کئی دفعہ متائے جان کے سیٹ پہ عدیل مجھے کندھا مار کے ہنس رہا ہوتا تھا کہ کیا when did you have me, جب آپ 10 سال کی تھیں. تو ہماری وہ لائٹ ہارٹڈ فلرٹیشن بھی چلتی رہتی تھی. ریسنٹلی مجھے کسی نے کہا کہ وہ ڈرامہ ہے, انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے, لیکن اس میں فیصل قریشی آپ کے بیٹے بنیں گے. میں نے کہا تو خدا کا واسطہ ہے, مطلب بس کر دیں, میرے حال پہ رحم کریں. یہ سب لوگ جو میرے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں ہمارے یہاں, لیکن آپ دیکھا ہوگا چاہے وہ انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو, مرد جو ہے 50 سال کا ہو جائے گا مگر اس کی ہیروئن جو ہوگی وہ 20 سال کی بچی ہوگی. پتا چلا کہ ماں سے پروگرس کر کے دادی اماں بن جاؤں.
ایک عمر کا ہو جانا آپ کے لیے ایز اے پرسنل جرنی گروئنگ اولڈر اور اسپیشلی ان دا پبلک آئی کیسا رہا ہے؟
میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں کہ بہت ساری خواتین, خاص طور پر ایون مرد حضرات, بہت کچھ کروا رہے ہیں. کاسمیٹک ٹریٹمنٹس آج کل اویلیبل ہیں, افورڈیبل بھی ہیں. میں ایز اے رول ماڈل دیکھتی ہوں اپنی امی کو اور ان خواتین کو جو وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھی نہیں ہوئی ہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھی ہیں. آگے بڑھنے میں اگر چہرے پہ جھریاں آ رہی ہیں یا تھوڑی سی اسکن لٹک رہی ہے یا تھوڑا موٹاپا آ رہا ہے تو وہ بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے, اور قدرت نے جو قوانین بنائے ہیں میرا خیال ہے ان کی نفی کرنے کی بجائے ان کو اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے, خوش دلی سے کیا جائے, تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں, بوڑھے نہیں ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ذہنی پرابلم ہے, جسمانی نہیں ہے.
ہنا اس وقت آپ ایک رول کر رہی ہیں کافی ہٹ کے ہے, کیونکہ اس میں ایک آپ کی ہی عمر کی خاتون کو بتایا گیا ہے جسے محبت بھی ہوتی ہے اور جو ایک نارمل ایشوز ہوتی ہیں اس ایج پہ جا کے ایک ریلیشن شپ میں انوالو ہونا وہ بھی سامنے آتی ہیں.
جس ڈرامے کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کا نام ہے منتظر. جب عمر بڑھتی ہے تو آپ کی شخصیت میں ایکچولی اور کمپلیکسٹیز آتی ہیں. زیادہ انٹرسٹنگ لوگ وہی ہوتے ہیں جو ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں, مگر ان کو ہم نے کبھی لیڈز نہیں لیا. پوری دنیا میں پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھیں تو جو آسکر نومینیز کے آسکر ونرز رہے ہیں وہ ساری خواتین ایسی تھیں جو 40 کی عمر سے اوپر تھیں. اب ہمارے ہاں آئی ہوپ کہ یہ چینج بھی آئے گا کہ ہم ریئل لوگوں کی کہانیاں لے کر آئیں.
محبت جو ہے اتنے سال چل بھی سکتی ہے؟ مجھے پورا یقین نہیں ہے کہ چل سکتی, مگر کیونکہ میں نے 24 سال کسی سے محبت نہیں کی تو مجھے نہیں پتا, مگر آپ سے پوچھ لیتی ہوں.
میرے لیے محبت وہ نہیں ہے جو ایک نظر میں ہو جائے. میرے لیے محبت وہ چیز ہے جس میں آپ کسی اور کی خوشی کی خاطر اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں, وہ عشق ہے. جب میری شادی ہوئی تھی مجھے وہ اچھا بہت لگتا تھا, میں یہ نہیں کہہ سکتی مجھے عشق تھا. آج میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں مجھے محبت ہے, کیونکہ اس کی اچھی بری غلط جو بھی باتیں ہوتی ہیں, جو بھی خامیاں ہوتی ہیں, میں انہیں محبت کے ساتھ قبول کرتی ہوں. آئی تھنک محبت بھی وہ چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اینڈ گیٹس بیٹر. 24 سال 50 سال میرا خیال ہے محبت کسی سے ہو سکتی ہے.
اور ہنا خواجہ بیات کے ساتھ اس گفتگو کے ساتھ ہی سربین اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ہمارے ایڈیٹر تھے عارف شمیم, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے لندن میں رابن شروڈر, اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو بھی اجازت دیجیے. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے.
انڈیا میں سخت گیر ہندو نظریات کے حامل رہنما یوگی آدتیہ ناتھ نے اتوار کو اتر پردیش کے 21ویں وزیر اعلی کا حلف اٹھا لیا. سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان اور انڈیا کے مابین تقریباً 2 سال کے بعد پیر کے روز مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے. شام کے دارالحکومت دمشق کے رہائشیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ شہر کے مضافات میں جاری شدید لڑائی کے باعث وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. اسرائیل کے وزیر دفاع نے متنبہ کیا ہے کہ اگر اسرائیلی جنگی جہازوں کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تو شام کی فضائی دفاعی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے گا. جرمنی کی وزیر دفاع نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ جرمنی کے دفاع کی مد میں ان کا ملک نیٹو اور امریکہ کا مقروض ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.